الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک قصہ نقل فرماتے ہیں اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری مرحلے میں پیش آیا. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حجۃ الوداع سے پہلے اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد. تو ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حجز الحجہ میں ہوتا ہے, تو یا تو ذو الحجہ کے اواخر میں یہ واقعہ پیش آیا یا محرم میں پیش آیا یا سفر میں پیش آیا. اور یہ واقعہ جو ہے وہ اپنے اندر بڑے اہم شریعت مطہرہ کے مضامین کو لیے ہوئے ہیں. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک پردیسی مسافر بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے. اور یہ جوابات جو ہیں وہ اپنے اندر شریعت مطہرہ کا خلاصہ لیے ہوئے تھے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے, اسی طرح یہ حدیث جبریل جو ہے وہ جتنی سنتیں ہیں اور جتنی احادیث ہیں ان سب کا خلاصہ ہے اور اسے ام السنہ کہا جاتا ہے. اور آگے جس طرح علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ تسمیہ ہے, بسملہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو پورے قرآن کے جتنے مضامین ہیں وہ سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آ جاتے ہیں, اور سورہ فاتحہ میں جو مضامین ہیں وہ سمٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ جاتے ہیں. تو اسی طرح علماء یہ فرماتے ہیں کہ فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی ہیں ان سب کا خلاصہ حدیث جبریل ہے, اور حدیث جبریل میں جو مضامین ہیں ان سب کا خلاصہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہے. تو حدیث انما الاعمال بالنیات بمنزلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہے, اور حدیث جبریل بمنزلہ سورۃ الفاتحہ کے ہے, اور جو باقی ارشادات نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بمنزلہ پورے قرآن کے ہیں. اور اسی تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے مشکات شریف کے جو مؤلف ہیں اور مصنف ہیں انہوں نے سب سے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات کو ذکر کیا, اور اس کے بعد پھر حدیث جبریل کو ذکر کیا, اور اس کے بعد باقی حدیثوں کو ذکر کیا. بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے, اور قرآن کی ایک ایک آیت اپنے اندر اعلیٰ درجے کی اہمیت کو لیے ہوئے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد اپنے اندر اعلیٰ درجے کی اہمیت کو لیے ہوئے ہے. تو ایک مومن کو اور ایک مسلمان کو جو آخرت کی تیاری کرنے والا ہے اور آخرت کی فکر رکھنے والا ہے, جو کہ ہر مومن کی صفت ہونی چاہیے, اسے ایک ایک ارشاد کو سمجھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے, رات اور دن کو ایک کر دینا چاہیے, خون اور پسینے کو ایک کر دینا چاہیے, اور منشئ الہی اور منشئ نبوی کو پہچان کر اسے اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھلنی چاہیے اور بنانی چاہیے. تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے. تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس, اس درمیان میں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدمت مبارکہ میں ہم لوگ حاضر تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی خلوت کی تھی, تو خلوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے مناجات کرتے تھے اور اپنی لو لگاتے تھے اللہ تعالی شانہو کے ساتھ, اور دوسری زندگی جلوت کی تھی, اور جلوت کے دو حصے تھے, ایک اہل و عیال کے ساتھ تھا وہ بھی جلوت کا تھا, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلوت کے لیے خلوت سے جلوت میں آتے تھے, باہر پبلک لائف میں آتے تھے, تو اس وقت کوئی سیر سپاٹے میں مشغول نہیں ہوتے تھے, بلکہ اس وقت دین سکھانے میں مشغول ہو جاتے تھے, تعلیم میں مشغول ہو جاتے تھے, تبلیغ میں مشغول ہو جاتے تھے, تزکیہ میں مشغول ہو جاتے تھے. یہ جن کاموں کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تو ان کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے, اور ان کاموں میں سے جو ابتدائی کام ہے وہ تبلیغ کا کام ہے, پہلا کام, اس لیے کہ تبلیغ کے ذریعے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے یا تبلیغ کے ذریعے لوگ دین کے قریب آئیں گے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو کام ہے وہ تعلیم کا کام ہے, کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اور اس کے بعد تزکیہ کا کام, کہ لوگوں کو طریقہ بتلایا جائے کہ غلط سے بچا کیسے جائے اور جو صحیح ہے اس کو کیا کیسے جائے. تو تبلیغ جو ہے وہ ابتدا ہے, اور تزکیہ جو ہے وہ انتہا ہے, اور ابتدا سے لے کر انتہا تک جب کوئی چیز مکمل ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ چیز کامل ہوتی ہے, تب جا کر کے دین کامل ہوتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ میں تشویق ہے, کہ تبلیغ کے ذریعے شوق پیدا ہوتا ہے, اور شوق کے ذریعے آدمی آگے بڑھتا ہے, اور پھر مدارس کے اندر تعلیم ہے, تو دوسرا نمبر مدارس کا آتا ہے, کہ وہاں یہ بتلایا جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, یعنی مدارس کے اندر راستہ دکھلایا جاتا ہے کہ یہ رستہ ہے جنت تک پہنچنے کا. تو تبلیغ میں تو شوق پیا جا شوق پیدا کیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو جنت میں جانا ہے, اور جنت میں اگر جانا ہے تو راستہ معلوم کرنا پڑے گا, اور راستہ تمہیں معلوم ہوگا علماء کے پاس, تو وہاں ان کو بھیجا جاتا ہے شوق پیدا کر کے. تو تبلیغ میں تشویق ہے, شوق پیدا کیا جاتا ہے, اور مدارس کے اندر تعلیم ہے, وہاں علم دیا جاتا ہے. اور جب علم دیا جاتا ہے تو علم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ علم ہے, یہ راستہ ہے جنت کا, اور اس پر چلنے میں تمہیں کسی جگہ دشواری پیش آئے تو پھر تمہیں مشائخ کے پاس جانا چاہیے, اس لیے کہ مشائخ جو ہے وہ تمہارا تزکیہ کر کے تمہیں اس راستے پر چلنے کے قابل بنائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کو کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے اللہ نے بھیجا تھا. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ تعالی شانہ نے تحقیق کے مؤمنین پر بڑا احسان فرمایا. کیا کر کے احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا, جبکہ ان میں ایک رسول بھیجا, من انفسہم, جو انہی میں سے تھا. اس لیے کہ رسول اگر فرشتہ بن کر کے آتا تو استفادہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ, اور رسول کو بھیجا کن کاموں کے لیے؟ کہ وہ ان پر آیات کی تلاوت کرے, وہ یزکیہم, ان کا تزکیہ کرے, وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور وہ نبی جو ہے انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم دے. تو اصل نبی کا کام یہ ہوتا ہے, لیکن ان کاموں کی طرف آدمی آئے گا تب جب وہ ایمان قبول کرے گا, اور ایمان تب قبول کرے گا جب اسے دعوت دی جائے گی. تو اس لیے پہلے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے, اور جب ایمان قبول کر لیتا ہے تو ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر یہ محنت کی جاتی ہے کہ تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوت میں آتے تھے, پبلک میں آتے تھے, باہر نکلتے تھے خلوت سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوت میں تھے, اور جب جلوت میں ہوتے تھے تو ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور ہم لوگوں کو سکھاتے تھے, ہمیں تعلیم دیتے تھے, ہمارا تزکیہ کرتے تھے, ہمیں قرآن پڑھاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بالکل آخری دور. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, جو جلیل القدر محدث ہیں اور بہت اونچا نام ہے, وہ شارحین میں ان کی بڑی حیثیت ہے حدیث فہمی میں, تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حجت الوداع کے بعد کا واقعہ ہے, یعنی بالکل آخری دور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کے اندر سوال جواب کے نتیجے میں کوشش یہی ہو رہی تھی کہ شریعت مطہرہ کا پورا لب لباب اور خلاصہ امت کے سامنے آ جائے. تو بیٹھے ہوئے تھے, اصطلع علینا رجلن, جبکہ ہمارے سامنے ظاہر ہوا ایک شخص. تو یہ رجلن بتلا رہا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن صاحب کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہچانتے نہیں تھے. ایک شخص, ایک عام آدمی ظاہر ہوا, اور حالت اس کی یہ تھی کہ شدید و بیاد الثیاب و شدید و سواد الشعر, بہت زیادہ سفید کپڑوں والے, بہت اجلے کپڑے, سفید کپڑے, انتہائی درجے سفید, اور شدید و سواد الشعر, انتہائی درجے سیاہ بالوں والا. تو یہ صاحب جو آ رہے تھے, یہ اجنبی شخص جو آ رہا تھا, اس کی دو خصوصیتیں تھیں. ایک خصوصیت تو یہ کہ اس کے بال بہت سیاہ تھے, کالے کالے, اور دوسری اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے کپڑے بہت سفید تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ صاحب جو ابھی مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ رہے تھے, وہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کہیں سے سفر کر کے نہیں آ رہے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر, یہ پہلے جو دو پہلی صفتیں بیان کی اس کا بیان ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ صاحب جو بھی آ رہے تھے اور جن کو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ان پر سفر کے نشانات نظر نہیں آ رہے تھے, کوئی سفر کا اثر نہیں تھا. سفر سے جب کوئی آدمی آتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے, اس کے چہرے کے اوپر اضمحلال ہوتا ہے, خاص طور پہ اس زمانے میں کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اور گرد و غبار کے اڑنے کی وجہ سے اس کی داڑھی جو ہے وہ اگر سفید ہوتی ہے تو بھی بھورے رنگ کی ہو جاتی ہے اور سیاہ ہوتی ہے تو بھی بھورے رنگ کی ہو جاتی ہے, وہ سیاہ نہیں رہتی. لیکن یہ بالکل سیاہ, بالکل ڈارک بلیک اس کے بال تھے, داڑھی کے بھی اور سر کے بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ابھی یہ سفر کر کے نہیں آیا تھا. سفر کر کے اگر آیا ہوتا تو بال جو ہیں وہ بھورے ہوتے, مٹی کی وجہ سے, گرد کی وجہ سے, غبار کی وجہ سے بال سیاہ نہ ہوتے. اور اسی طرح کپڑے جو ہیں وہ بھی سفید نہ ہوتے, مٹی کی وجہ سے وہ بھی میلے ہو چکے ہوتے. لیکن بالکل سفید کپڑے اور بالکل سیاہ داڑھی اور سر کے بال بالکل سیاہ, لا یرا علیہ اثر السفر, سفر کے نشانات بالکل نہیں تھے. لیکن اگر وہ سفر کر کے نہیں آیا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ کا آدمی ہے. اور اگر مدینہ منورہ کا آدمی ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو پہچاننا چاہیے تھا, اور سب نہیں تو کچھ لوگ تو پہچانتے. کہتے ہیں لا یعرفہ منا احد, لیکن سب جو ہے اس کی طرف دیکھ رہے تھے, ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے, جس سے اندازہ ہو گیا کہ کوئی بھی پہچان نہیں رہا تھا. تو یہ عجیب و غریب بات تھی کہ اگر مدینہ منورہ کا ہے تو کوئی تو ہو جو پہچانے, اور اگر مدینہ منورہ کا نہیں ہے اور باہر سے ابھی ابھی آیا ہے تو پھر اس کے کپڑے جو ہیں وہ گرد سے آلودہ ہونے چاہیے تھے, اس کی داڑھی پر بھی غبار ہونا چاہیے تھا, اس کے سر کے بالوں پر بھی غبار ہونا چاہیے تھا, لیکن کوئی پہچان نہیں سکا. اور یہ عدم پہچان کب تک رہی؟ جب تک کہ وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا, حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر گفتگو ہوئی, اور گفتگو کے بعد وہ شخص چلا گیا, اور اس کے چلے جانے کے بعد ایک مدت گزرنے کے بعد, 3 دن گزرنے کے بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ 3 دن پہلے ایک صاحب آئے تھے, وہ کون تھے؟ تو کہا کہ نہ, مجھے تو نہیں معلوم ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. تو کہ ہوا جبریل, وہ جبریل تھے, وہ جبریل آئے ہوئے تھے. جا وہ آئے تھے سوال پوچھنے کے لیے نہیں, وہ آئے تھے یعلمکم دینکم, تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. وہ سوال پوچھ رہے تھے تمہارے لیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف کی جو روایت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صاحب اٹھ کر کے چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ, جا کر کے انہیں بلا کر ذرا لے آؤ دوبارہ. تو جب لوگ انہیں ڈھونڈنے کے لیے گئے تو وہ ملے نہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ صاحب کون تھے؟ اسی مجلس میں فرمایا, تو کہا کہ نہ ہمیں معلوم نہیں. تو کہا یہ جبریل تھے, تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اور ان صاحب کے جانے کے بعد چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر جا چکے تھے اس لیے ان کے سامنے یہ گفتگو نہیں آئی, اور 3 دن میں کسی کے ساتھ اس سلسلے میں بات ہی نہیں ہوئی. اور پھر 3 دن کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر سے بات کرنے کا موقع ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خیال آیا کہ عمر تو اٹھ کر کے چلا گیا تھا, پتہ نہیں عمر کو یہ معلوم بھی ہوا یا نہیں. تو پوچھا کہ عمر تمہیں معلوم ہے وہ صاحب کون تھے؟ شاید کسی نے بتایا ہو. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ عمر کو کسی نے بتایا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ جبریل تھے, وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یہ خلاصہ ہے حدیث جبریل کا. بیچ میں سوالات ہیں, جوابات ہیں. آج کی نشست میں میں یہ جو پہلے 2 لفظ ہیں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے, اصطلع علینا رجل, ظاہر ہوئے ایک صاحب جن کی 2 خصوصیتیں تھیں, 2 صفتیں تھیں, شدید و بیاد الثیاب و شدید و سواد الشعر. بال ان کے نہایت سیاہ تھے, پہلے کا کپڑے ان کے نہایت سفید تھے اور بال ان کے نہایت سیاہ تھے. اب یہ سرسری نظر سے ہم لوگ پڑ جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالی شانہ جنہیں نظر عطا فرماتے ہیں اور جن سے دین کی خدمت لینا مقصود ہوتا ہے تو وہ ان کا ذہن ایک ایک جملے سے کہاں کہاں چلا جاتا ہے اور وہ امت کے لیے رہنمائی کے سامان پیدا کرتے ہیں. تو یہاں شدید و بیادی ثیاب شدید و سوادی شعر. پہلے یہ کہا گیا کہ ان صاحب کے کپڑے بالکل سفید تھے اور بال بالکل سیاہ تھے. اور یہ کیوں فرمائے وہ میں ابھی سمجھا چکا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے, سننے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ صاحب جو آئے تھے وہ ایک اعتبار سے مسافر معلوم نہیں ہو رہے تھے, لیکن چونکہ ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا اس لیے مدینہ کے بھی نہیں تھے, انہیں مسافر ہونا چاہیے. تو مسافر تھے مسافر نہیں تھے, مدینے کے تھے مدینے کے نہیں تھے, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتلانا چاہتے ہیں. لیکن اس سے ایک بہت اہم بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالات کیے. تو آئے تو تھے امت کو دین سکھانے کے لیے کہ میں سوال پوچھوں گا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے اور حاضرین کو معلوم ہوگا. ایسا ہوتا ہے ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ محمود بھائی کو میں ایک بات کہہ نہیں سکتا اور میں چاہتا ہوں کہ محمود بھائی کو وہ بات معلوم ہو جائے اور اس بات پہ آ جائے, دل چاہتا ہے, لیکن عمر میں بڑے ہیں اس لیے حیا آتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا. تو پھر کوئی مفتی صاحب آ گئے اور سوال جواب کی مجلس شروع ہو گئی. تو سوال جواب کی مجلس میں آج کل اکثر لوگ تو بری نیت کے ساتھ سوال پوچھتے ہیں ذلیل کرنے کے لیے کہ ہاں محمود بھائی آج ہاتھ میں آ گئے ہیں, اب محمود بھائی کو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ سب کو معلوم ہے اور میں ابھی مفتی صاحب کو پوچھوں گا تو سب کے سامنے ان کی ذلت ہوگی, یہ تو گناہ کا کام ہے. لیکن ایک شخص خیر خواہی ہے دل میں اور اسے پتا ہے کہ یہ سوال پوچھوں گا مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے تو اور کسی کو معلوم نہیں ہے, مجھے اور محمود بھائی کو معلوم ہے اور میں محمود بھائی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں آپ کی غلطی ہو رہی ہے. مثال کے طور پر محمود بھائی کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اور مجھے پتا ہے کہ محمود بھائی کا حق نہیں, حق دوسرے آدمی کا ہے, لیکن محمود بھائی جو ہے مغلوب الحال ہے, مغلوب الغضب ہے, بہت غصے میں ہے, ناراضگی میں ہے, اس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے خیال یہ آتا ہے کہ یار میں کہنے جاؤں گا تو میرے ساتھ بھی لڑائی ہو جائے گی اور تھوڑا بہت جو تعلق ہے اور جس کی وجہ سے معاملہ کچھ سنبھلا ہوا ہے وہ بھی جائے گا, تو اب کیا کریں. اور مفتی صاحب آگے اور سوال جواب کی مجلس تھی تو اس میں نے سوال پوچھ لیا, وہی سوال پوچھا جس کا جواب مجھے معلوم تھا, لیکن میں پوچھ رہا ہوں اس لیے تاکہ محمود بھائی سن لے اور محمود بھائی کو جواب معلوم ہو جائے. تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ان سوالات کے جوابات معلوم تھے, لیکن حضرت جبریل نے اس لیے پوچھا کہ میں پوچھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے اور یہ شکل ہو جائے گی کہ اجنبی آدمی, ہم میں سے کوئی جانے نہیں, مسافر لگتا نہیں, تو ایک عجیب قسم کی جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بیداری آ گئی کہ یہ کون ہے, کیوں آیا ہے, کیا سوال پوچھتا ہے اچھی طرح سے تاکہ ذہن نشین ہو جائے. تو انہوں نے سوال کیا اور سوال کا جب جواب سنا, پہلے سوال کا جواب سنا, تو اس حضرت جبریل جو کہ ایک اجنبی مسافر کی شکل میں تھے انہوں نے کہا کہ صدقت, آپ نے صحیح جواب دیا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فعجیب نہ لہو, ہمیں بہت تعجب ہوا کہ ایک امتی ایک عام آدمی سید المرسلین کو سوال پوچھتا ہے اور سوال پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا. فعجیب نہ لہو یس الہو ویوس دیکھو, یہ سوال پوچھتا ہے اور سوال پوچھ کر کہتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شاگرد استاد سے پوچھے اور استاد جواب دے تو وہ کہے کہ آپ نے صحیح جواب دیا. ہمیں بڑا تعجب ہوا, اس لیے کہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت جبریل تھے یہ آنے والے. اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں حاضری دیتے تھے تو عموماً جو ہے وہ حضرت دحیہ القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے تھے. دحیہ القلبی رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت صحابی تھے, ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورتوں کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ تھا. اس وجہ سے وہ جب گھر سے نکلتے تھے تو اپنے چہرے کو رومال سے ڈھانپ کر نکلتے تھے، اتنے خوبصورت تھے. تو ان کی شکل میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بالعموم آتے تھے، لیکن اس موقع پر حضرت دہیہ القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بھی نہیں آئے، اس لیے کہ وہ ایک استعجاب پیدا کرنا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں، ان کی توجہ کو مبذول کرنا تھا، کھینچنا تھا کہ بھئی یہ کون آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں، جواب کیا ملتا ہے، اس لیے کہ وہ پوری شریعت کا خلاصہ بیان کرنا تھا. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کی دو صفتیں بیان کی، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ سفید کپڑے پہن کر آئے تھے، اور نہایت سفید کپڑے پہن کے آئے تھے، اور نہایت سیاہ بال والے تھے، وہ نہایت سیاہ بال والے تھے. تو یہ جو حضرت جبریل آئے ان کا تو ایک مقصد تھا جو کہ بعد میں معلوم ہوا، لیکن جب وہ آئے تھے تو آئے آ کر کے بیٹھ گئے ادب سے اور انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیا، تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کوئی طالب علم ہے، علم کی طلب میں آیا ہے اور سوال پوچھ رہا ہے. تو یہ جو رجل ہے، رجل آنے والا شخص، وہ شروع شروع میں کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا ہے، طالب علم ہے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو طالب علم آ رہا تھا، اللہ تعالی شانہ اگر چاہتے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نہایت ہی بزرگی والی شکل دے کر کے بھیجتے کہ سفید کپڑے ہیں اور داڑھی بھی سفید، سر کے بال زلفے وہ بھی سفید، امامہ بھی سفید پہنا ہوا ہے سفید، لیکن نہیں، بالکل جوان ہونے کی حالت میں بھیجا، جوانی کی شکل میں. اس سے اشارہ کیا اور اشارہ ملا ہمیں کہ طلب علم کا اصل زمانہ جوانی کا ہے، علم کو حاصل کرنے کا اصل زمانہ جوانی کا ہے، بھر جوانی کا. اسی وجہ سے مکتبوں میں جانے والے بچے جو ہیں، اسی وجہ سے مکتب، اسی لیے بچپن میں تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے بعد بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو دارالعلوم میں جاتے ہیں. یعنی 22-25 سال کی عمر تک ایجوکیشن رہتا ہے، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ طلب علم کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، محنت، اور محنت کے لیے قوت جسمانی اور قوت ذہنی چاہیے. تو قوت جسمانی اور قوت ذہنی جو جوانی تک ہوتی ہے وہ ادھیڑ عمر کے بعد نہیں رہتی. طلب علم کے لیے ہمت چاہیے، ہمت، ہمت کا معنی ڈیٹرمینیشن، ہمت کا صحیح ترجمہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہمت کا قریب قریب معنی ہے ڈیٹرمینیشن، کہ آدمی ڈیٹرمینیشن ہے، اور صرف ہمت نہیں، علو ہمت، یعنی اعلیٰ درجے کا ڈیٹرمینیشن کہ میں یہ بھی کر لوں گا اور یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور ایسا بھی کر لوں گا اور ایسا بھی کر لوں گا اور ایسا بھی کر لوں گا اور ایسا بھی کر لوں گا، ایک بہت اعلیٰ درجے کا ڈیٹرمینیشن ہو. اور بڑھاپے میں یہ ڈیٹرمینیشن نہیں رہتا، ادھیڑ عمر کے بعد نہیں رہ سکتا، یہ ڈیٹرمینیشن اعلیٰ درجے کا جب سورج اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے، جب غروب ہونے کو آتا ہے زوال کے بعد، اس کے بعد نہیں. تو آدمی آدھی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد ہمتیں اس کی پست ہونے لگتی ہیں، ہمتیں ٹوٹتی ہیں. تو انسان جو ہے وہ شروع شروع میں اکیلا ہی بڑے بڑے کام انجام دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ پھر اس کے لیے رفقا تیار کر دیتے ہیں، اور اس کی عمر جب ڈھلنے لگتی ہے تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، مگر اپنے رفقا کے سہارے سے وہ چلتا ہے. تو طلب علم جو ہے اس کے لیے صحت چاہیے، صحت جسمانی، قوت جسمانی چاہیے، اور قوت جسمانی جوانی میں جتنی ہوتی ہے وہ ادھیڑ عمر کے بعد نہیں. اس کے لیے قوت ذہنی چاہیے، وہ ادھیڑ عمر سے پہلے ہوتی ہے، وہ اس کے بعد نہیں ہوتی. اس کے لیے ہمت چاہیے، بلکہ علو ہمت چاہیے. علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی کا ایک شعر ہے عربی میں جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، تو وہ اس میں فرماتے ہیں کہ اگر علم ہے، علم، کہتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے میں میں نے کیسے ڈٹرمینیشن اور کیسی محنت اور کیسے مجاہدے اور کیسی جفا کشی اور کیسی قربانیوں سے کام کیا اور کتنی صعوبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا، اس کو سمجھانے کے لیے وہ ایک شعر میں ایک مضمون بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کو جسم دے دیا جاتا، علم جو ہے اسے جسم دے دیا جاتا، اور وہ بول سکتا بات چیت کسی سے کر سکتا تو اس کے بعد اگر شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم پوچھتے کہ اے علم تو نے ابن الجوزی جیسا کوئی آدمی دیکھا تیری طلب میں؟ سب نے بہت طلب کیا تجھے، صحابہ نے بھی طلب کیا اور ائمہ حدیث نے بھی طلب کیا اور ائمہ فقہا نے بھی طلب کیا، ابن الجوزی نے بھی طلب کیا، تو تیری طلب میں جتنے لوگ نکلے تھے تو نے ابن الجوزی جیسا دیکھا؟ تو کہتے ہیں ایسی علو ہمت اور ایسی ڈیٹرمینیشن اور ایسی محنت سے میں نے علم کو حاصل کیا کہ علم یہی کہے گا کہ ابن الجوزی جیسا میں نے آدمی نہیں دیکھا. ان کا جب انتقال ہوا تو وہ یہ وصیت کر کے گئے کہ میرے مرنے کے بعد میرے غسل کے لیے جس پانی کو گرم کیا جائے تو اس پانی کو اس چورے سے گرم کیا جائے جو میں نے حدیث کو لکھنے کے لیے اپنے قلم اور اپنے پین کو شارپ کرنے کے لیے چھیلتا رہا ہوں. اس زمانے میں لکڑی کا قلم ہوتا تھا تو جب وہ یہ بلنٹ ہو جاتا تھا، شارپ نہیں رہتا تھا لکھنے، تو اس کو پھر ایسے کر کے کاٹتے تھے، ایسے ایسے چھیلتے تھے اسے اچھا بنانے کے لیے چھیلتے تھے اور پھر لکھنا شروع کرتے تھے. پھر جب اس کی نیب خراب ہو جاتی تھی تو پھر اسے ایسا کرتے تھے اور چھیلتے 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 جب وہ لکڑی ختم ہو جاتی تھی دوسری لکڑی لیتے تھے. تو جب وہ چھیلتے تھے، انہوں نے فقہ پر بھی لکھا، انہوں نے حدیث پر بھی لکھا، انہوں نے سیرت پر بھی لکھا، انہوں نے تفسیر پر بھی لکھا، پتا نہیں کیا کیا لکھا ہوگا، لیکن حدیث کو جب لکھتے تھے اور اس وقت جب چھیلتے تھے قلم کو تو اس کا برادہ اور اس کا چورا ایک جگہ پر محفوظ رکھتے تھے. تو اخیری عمر میں وہ اتنا ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ حدیث کے لکھنے کے لیے میں نے قلم کو درست کرتے ہوئے جو برادہ اور چورا جمع کیا ہوا ہے اس سے میرے غسل کے پانی کو گرم کیا جائے. تو ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے، ان کی بایوگرافی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ غسل کا پانی اس سے گرم ہوا اور اس کے بعد بھی وہ چورا بچ گیا. تو صرف حدیث لکھنے کے لیے انہوں نے اتنے قلم استعمال کیے تو باقی سارے علوم کے لیے کیا قربانیاں دی ہوگی. اس لیے میرے عزیز طلبہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اس وقت، یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، گھروں میں جو بچیاں پڑھنے والی ہیں، معلمات ہیں، معلمین ہیں، ہم سب مرتے دم تک طالب علم ہیں. تو طالب علموں کو چاہیے کہ آرام نہیں، فجہد ولا تکسل ولا تک غافلا فندامت العقبا لمن یتکاسلو لو کان ھذا العلم یدرک بالمنا. اگر یہ علم تمنا اور امنگوں سے حاصل ہو جاتا کہ میں محدث ہو جاؤں گا اور میں یوں ہو جاؤں گا اور فنا کی دعا مجھے لگ جائے گی اور یہ، تو ما کان یبقا علی البریت جاہلو، تو پھر ہر طالب علم محدث ہو جاتا، ہر طالب علم مفسر ہو جاتا، اس روئے زمین پر کوئی جاہل باقی نہ رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے، لیکن صرف تمناؤں سے، امنگوں سے، وشز سے، ڈیزائرز سے یہ علم حاصل نہیں ہوتا. علم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ آگے بتایا، فجہد ولا تکسل ولا تکو غافلا. فجہد محنت کر، فجہد ولا تکسل سستی مت کر، ولا تکو غافلا غافل مت بن، فندامت العقبا لمن یتکاسلو. اس لیے کہ مستقبل کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انجام اس شخص کے سامنے آتا ہے جو سستی کرتا ہے. سستی کا نتیجہ دنیا میں بھی آتا ہے، پڑھتے پڑھتے بھی سستی کرنے والے طالب علم کو افسوس ہوتا ہے. جو طالب علم عربی دوم سوم چہارم پنجم میں جا کر توبہ کر لیتا ہے سستی سے اور خوب محنت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے کچھ نہ کچھ اسے دیتے ہیں، لیکن افسوس اور احساس اس کو یہ رہے گا، اس کو ندامت رہے گی کہ کاش کہ میں عربی اول سے محنت کرتا. اور فارغ ہونے کے بعد جب وہ اپنے اقران اور اپنے ہم جھولیوں کو جو محنت کرتے تھے ترقی کرتے ہوئے دیکھے گا تو یہ ندامت رہے گی، اور موت کے وقت بھی یہ ندامت رہے گی، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی یہ ندامت رہے گی. یحیی ابن ابی کثیر رحمہ اللہ تعالی کا قول امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے مسلم شریف میں نقل کیا ہے کہ لا یستطاع العلم براحت الجسد، علم حاصل نہیں کیا جا سکتا جسم کے آرام کے ساتھ. جسم کے آرام کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم تو ان لوگوں نے حاصل کیا, ایسا فرماتے تھے, علم تو ان لوگوں نے حاصل کیا جنہوں نے اپنی پرورش دودھ سے کی. یہ فرماتے تھے علم تو ان لوگوں نے حاصل کیا جنہوں نے اپنی پرورش دودھ سے کی. اور اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے کچھ طالب علم ساتھی وہ تھے کہ صبح اٹھتے تھے تو ناشتے کے چکر میں پڑ جاتے تھے. ناشتے جیسے ہمارے زمانے میں بھی ناشتہ, تو اس زمانے کا اور ناشتہ ہوگا. اب ہمارے زمانے میں ایک طالب علم تو وہ ہے جو ناشتے کے چکر میں پڑ جائے تو وہ اٹھے گا اور اٹھ کر کے انڈا ڈھونڈے گا, تیل تلاش کرے گا, انڈا فرائی کرے گا, پھر بریڈ کا ٹوسٹ بنائے گا. ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو اس میں چلا جائے گا, تو کلاس میں تاخیر ہی سے پہنچے گا. اور امام ابو یوسف اور دوسرا طالب علم وہ کیا کرے گا, رات کو پیالہ لے گا, پیالے میں دودھ ڈالے گا, دودھ میں دو ویٹامکس ڈال دے گا اور بند کر کے سو جائے گا. اور صبح اٹھ کر کے وضو کرنے کے بعد وہ یوں کر کے ایک منٹ بھی نہیں لگے گی, یوں پی جائے گا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہی کرتے تھے, رات کو سونے سے پہلے پیالے میں دودھ لیتے تھے, اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈالتے تھے اور مسلتے تھے صبح اٹھ کر, اور مسل کر کے اسے پی جاتے تھے. تو اس کی طرف اشارہ کیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علم تو ان لوگوں نے حاصل کیا جنہوں نے اپنی پرورش دودھ سے کی, جو ناشتوں کے چکروں میں نہیں پڑے. تو میں سب میرے عزیز طلبہ, عزیز جو طالبات ہیں ہماری, پیاری طالبات, پیارے طلبہ, آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری عمر کو پہنچنے کے بعد جو شعور آئے گا, جو سمجھ آئے گی, وہ کچھ کام پھر نہیں دے سکے گی. جو کچھ کرنا ہے جوانی میں کر لو, اس لیے کہ جوانی میں آپ کے پاس جو طاقت ہے, طاقت ہے, جوانی میں نیند بہت آتی ہے, بوڑھوں سے زیادہ نیند آتی ہے, لیکن بڑھاپے کے اندر کم نیند سے کام چل جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ نہیں, کم نیند, ان کو نیند کم آتی ہے, آنکھ جلدی کھل جاتی ہے, لیکن ان کا جسم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اور جوانی کے اندر نیند زیادہ آتی ہے, لیکن اگر آپ اٹھ جائیں تین گھنٹے میں بھی, دو گھنٹے میں بھی, چار گھنٹے میں بھی, تو جسم اور دماغ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کم نیند سے بھی وہ کام کر لیتے ہیں, کام کر لیتے ہیں. ہمیشہ کے لیے تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن کام کر لیتے ہیں. اور اگر کوئی دھیرے 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 ترقی کرے گا تو اللہ تعالیٰ شانہ دین کے لیے تو عجیب و غریب طاقتیں بھی دیتے ہیں. کم کھانے پر پتے چبا کر بھی وہ چل رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں. ان کو جو ہے اتنی گرمی اور اتنی مشقتیں اور اتنی پیاس اور اتنی بھوک اور روزے اور فاقے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا کہ کہتے کہ پیشاب کی جگہ پر خون ہی خون بہتا رہتا تھا, لیکن طبیبوں اور ڈاکٹروں کی طرف بھی مراجعت کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا. اتنی مشغولی تھی کہ کہیں یہ علم فوت نہ ہو جائے, علم فوت نہ ہو جائے, علم فوت نہ ہو جائے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کر رہے ہیں, اور علم کے دوران ان کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, تو کیا فرماتے ہیں کہ تجہیز و تکفین کر کے دفن کر دو, میں اس علم کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا گھر, دفن کر دو, اور میرا انتظار نہ کرو, اس لیے کہ سنت کے خلاف ہے. جتنا جلدی دفن ہو جائے اچھا ہے. آج کل ہم لوگ جنازوں میں بہت تاخیر کرتے ہیں, جنازوں میں تاخیر کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی چیزیں کرتے ہیں. انتقال ہو جائے جہاں انتقال ہو جائے, اور جتنا جلدی ہو سکے وہیں پر دفن کر دیا کرو میرے بھائیوں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جبریل ایک طالب علم بن کر کے آئے, صحابہ کو کیا نظر آئے, حضرت عمر کو کیا نظر آئے کہ وہ طالب علم ہے. تو طالب علم آئے تو ایک بہت ہی یوں بزرگ شخصیت کی شکل میں بھی آ سکتے تھے, سفید داڑھی اور بہت وائز مین ہے, حکمت والا آدمی نظر آوے کہ بہت تجربہ کار, اور یہ آ کر کے سوال پوچھ رہے ہیں نا نوجوان, تاکہ صحابہ کو پتا چل جائے کہ علم حاصل کرنے کا زمانہ یہ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جوانی کے اندر کیا ہوتا ہے, نمبر ایک جوانی میں جسم طاقتور ہوتا ہے, نمبر دو دماغ طاقتور ہوتا ہے. اور جسم اور دماغ جب دونوں طاقتور ہوتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے انہی دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح جوانی میں ذہن میں یکسوئی ہوتی ہے, یکسوئی ہوتی ہے. آج کل ہمارے زمانے میں سوشل میڈیا وغیرہ کی وجہ سے وہ سولیٹیوڈ آف دا مائنڈ نہیں رہتا. فٹ بال میں ذہن ہے, کرکٹ میں ذہن ہے, یہاں ذہن ہے, وہاں ذہن ہے, لیکن جب بچے ہوتے ہیں, ہم لوگ بھوریا گاؤں میں تھے, آٹھ نو دس سال کی عمر تک وہاں رہے, دس سال کی عمر تک, تو آٹھ نو سال میں اور کوئی وہاں ایسے اپنی طرف توجہ کو کھینچنے والی دوسری چیز تھی ہی نہیں, جانتے ہی نہیں تھے کہ بھائی انٹرنیشنل کرکٹ کیا ہے, اور انٹرنیشنل فٹ بال کیا ہے, اور انٹرنیشنل ہاکی کیا ہے, اور سینما کیا ہے, اور فلم کیا ہے, اور ٹی وی کیا ہے, اور کچھ جانتے ہی نہیں تھے دیہات میں. ہماری اپنی چھوٹی سی دنیا تھی. تو بچپن میں چونکہ ادھر ادھر ذہن, اب جب بڑا ہو جاتا ہے آدمی ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے 25 سال کی عمر کے بعد تو شادی ہوتی ہے, اب شادی ہوتی ہے تو بیوی کی فکر, اس کے بعد پھر بچے ہوتے ہیں ان کی فکر, پھر ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی کندھوں پہ آتی ہے تو ان کی فکر. تو جو بچہ ہوتا ہے اسے تو نہ کمانے کی فکر, نہ روٹی کی فکر, نہ کھانے, کوئی فکر نہیں. تو علم حاصل کرنے کے لیے ذہن کی یکسوئی چاہیے, کہ کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو, کسی قسم کا ڈسٹریکشن نہ ہو. تو ڈسٹریکشن نہ ہو, ایسا ماحول چاہیے کہ جس میں ڈسٹریکشن نہ ہو. اسی وجہ سے ایگزامینیشن کے موقع پر سب طلبہ کیا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کونا مل جائے, کوئی کمرہ مل جائے. اسکول اور یونیورسٹی میں ہم بھی آپ جا کر کے دیکھو کہ وہ شریر طلبہ بھی ایگزام کے زمانے میں کیا کرتے ہیں, اکیلے اکیلے سب اکیلے اکیلے بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ ایسی جگہ. اس لیے کہ یکسوئی چاہیے, یکسوئی. تو یہ 25 سال کی عمر تک ذہن میں یکسوئی ہوتی ہے, کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی, اور 25 سال کی عمر کے بعد یکسوئی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو یہ جو ہے, اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ طلب علم کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ جوانی کا زمانہ ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ ہمیں علم کے لیے تگودو کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ تفقہ قبل ان تسودو, کہ تم علم کو حاصل کرو سردار بننے سے پہلے. تم علم حاصل کرو سردار بننے سے پہلے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جو سردار نہیں ہوتا اس کو اتنے ڈسٹریکشن نہیں ہوتے جتنے سردار کو. جی سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. ڈسٹریکشن جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا ڈسٹریکشن زیادہ. ایک فیملی ہے, اس فیملی کے اندر دادا موجود ہیں, صحت مند ہے, تندرست ہیں, اور بیٹے بھی سب ان کے فرما بردار ہیں, اور وہ دادا ہوشیار اور ذہین بھی ہیں. تو بیٹوں میں سے کسی کے یہاں بھی کوئی پرابلم ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ اپنے ابا کے پاس. اور اپنی اولاد کے پرابلم ہوں گے وہ بھی کہاں جائیں گے؟ ابا کے پاس. تو جو جتنے اونچے پوزیشن میں ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کو پریشانیاں. مدرسے کے استاد جو ہیں ان کے سامنے 25 بچوں کی پریشانیاں, اور محتمیم صاحب جو ہیں ان کے سامنے 300 کی پریشانیاں. تو سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈسٹریکشن اتنا نہیں ہوگا, اور سردار بننے کے بعد ڈسٹریکشن ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو جوانی میں وہ ڈسٹریکشن نہیں ہے جو جوانی کے بعد. بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ سردار بننے سے پہلے وہ ڈسٹریکشن نہیں جو سردار بننے کے بعد. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو جوانی سے گزر گئے ہیں وہ یہ سوچے کہ علم حاصل کرنے کا زمانہ تو جوانی کا تھا اور وہ اب ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا, لہذا ہمیں علم کی فکر نہیں کرنی چاہیے. نہیں, علم حاصل کرنے کا زمانہ ہر زمانہ ہے. موت تک علم کو حاصل کرنا ہے, لیکن اصل جو زمانہ ہے, بہترین زمانہ ہے, وہ جوانی کا زمانہ ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد ہے اس میں آگے ہے کہ تفقہ قبل ان تسودو وبعد ان تسودو, کہ تم علم کو حاصل کرو سردار بننے سے پہلے, اصل یہ زمانہ ہے, اور سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہنا, اس لیے کہ علم حاصل کرنا ہے موت تک. تو جوانی جو ہے وہ اصل زمانہ ہے, تو جوانی میں علم خوب حاصل کرنا چاہیے, اور جب جوانی سے گزر جائیں اس کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. کب تک؟ موت تک. کہاں تک؟ موت تک. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ کب تک علم حاصل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ الی الممات, موت تک. موت تک علم کو حاصل کروں گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو علم کا شوق نصیب فرماوے. علماء کے پاس بیٹھو. ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے علماء کے پاس بیٹھے. ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اچھے علماء کے پاس بیٹھے. حضرت لقمان حکیم کا قول امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا میں نقل کیا ہے کہ اے میرے بیٹے, یا بنی علی کبھی مجالست العلماء, اے میرے بیٹے تو علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑ. اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ علماء کی مجلسوں کے ذریعے مردہ دلوں کو اسی طرح زندہ کرتے ہیں جیسے بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. اور آپ حضرات میں سے بہت سو نے محسوس کیا ہوگا کہ پہلے ہم علماء کے پاس بیٹھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے, ایسا سمجھتے تھے کہ بیٹھے نہیں بیٹھے کیا فرق پڑ جاتا ہے, خاص طور پہ جو دینی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ تو وہی بات کہیں گے جو ہم کر رہے ہیں, اور جو بے دین ہیں وہ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ ہمیں عمل کرنا نہیں ہے تو کیوں بیٹھیں. لیکن جب لوگوں نے بیٹھنا شروع کیا تو انہوں نے احساس کیا ہوگا یہ 6 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد, کہ ہم نے تو ہماری پوری زندگی ایسے ہی ضائع کر دی. ایک صاحب جو ہیں باقاعدہ دینی ذہن کے, دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, وہ رمضان المبارک میں آئے تو وہ آخری دن جو ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ ہماری عمر 51 سال ہے, یہاں 10 دن اعتکاف میں گزارنے کے بعد احساس یہ ہوا کہ ہماری جو 51 سال کی عمر ضائع ہو گئی. 10 دن میں یہ احساس ہوتا ہے, اور اس میں کوئی میرا کمال یا میرے ساتھ جو علماء یہاں اخیری عشرے میں محنت کر رہے تھے ان کا کمال نہیں, یہ کمال علم دین کا ہے. وہ اگر کسی اور جگہ بھی چلے جاتے جہاں کوئی عالم جو ہے وہ محنت کر رہا ہے تو ان کو وہی محسوس ہوتا, یہ علم دین کا کمال ہے. تو اہل علم کے پاس جو بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اہل علم کے پاس علم ملے گا. تو ہر انسان کو چاہیے, ہر مسلمان کو چاہیے, ہر مومن کو چاہیے, مرد ہو عورت ہو, عالم ہو غیر عالم ہو, علماء بھی بیٹھتے ہیں. دیکھو یہاں مجلس کے اندر کتنے علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, حدیث پڑھانے والے ہیں, اور ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب آتے ہیں تو کتنے بڑے بڑے علماء جا کر بیٹھتے ہیں, تو مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکات تم تو شیولا دے, کتنے بڑے بڑے علماء جا کر بیٹھتے ہیں. یہ تو علم جو ہے, علم میں ہر شخص ایک دوسرے کا محتاج ہے, ہر شخص دوسرے کا محتاج, اور یہ علم حاصل کرتے ہی رہنا ہے جوانی میں سب سے زیادہ, اور اس کے بعد موت تک حاصل کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہ شدید و بیاد ثیاب, شدید و سواد شعر, تو شدید و سواد شعر وہ بعد والا پہلے بیان کیا ہے, اور شدید و بیاد ثیاب وہ بعد میں بیان کروں گا, اس لیے کہ اس ترتیب کو اسی طرح بیان کرنے کی ضرورت بھی ہے جو آئندہ ہفتے آپ کو معلوم ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.